نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 24 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، چار اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک، اپنے اہم امور کو مشورے کے بعد انجام دینا. دوسرے، آپس میں محبت سے رہنا، اتفاق و اتحاد سے رہنا. تیسرے، اپنے معاملات بالکل صاف اور سیدھے رکھنا. چوتھے، اپنی معاشرت بہتر سے بہتر رکھنا، یعنی حسن معاشرت اختیار کرنا. ان چاروں چیزوں کا تعلق ہماری معاشرت کی بہتری سے ہے. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو. انسان جہاں بھی رہتا ہے کسی نہ کسی انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے اپنے ملک میں رہے، چاہے دوسرے ملک میں رہے، اور چاہے جنگل میں رہے، چاہے شہر میں رہے، ہر جگہ انسان دوسرے انسان کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے. اسی سے اس کی زندگی گزرتی ہے. یہ تنہا اور اکیلا کسی جگہ ساری زندگی نہیں گزار سکتا، اور اس وجہ سے بھی نہیں گزار سکتا کہ اکیلا آدمی اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتا. کچھ کام آدمی خود کرتا ہے، کچھ کام دوسروں سے کرواتا ہے. اس وجہ سے بھی انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہنے کے لیے محتاج ہے، اور دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کی فطرت کا حصہ ہے. اور جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ مل جل کر رہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو جب کوئی اہم معاملہ پیش آئے تو مشورہ بھی کرے، تاکہ جو کام یہ کرنا چاہتا ہے اس میں کم سے کم غلطی ہو، کیونکہ کاموں میں غلطی تکلیف کا باعث ہے. کبھی وہ تکلیف اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، کبھی دوسروں تک پھیل جاتی ہے. تو خود بھی اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے تکلیف سے بچائے، اور دوسروں کو بھی تکلیف سے بچائے. تو اس کے لیے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے. مشورے کے بعد عام طور پر جو کام کیا جاتا ہے اس میں آدمی سے غلطی کم ہوتی ہے. اور ایک دوسرے سے محبت، یہ تو بہت ہی حسن معاشرت کے اندر ضروری ہے، بلکہ معاشرت کے متعدد اصول ہیں. حسن معاشرت کے متعدد اصول ہیں. ان میں سے ایک اصل پہلے بیان ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس طرح رہنا سیکھے اور اس طرح رہنے کا اہتمام کرے کہ اس کی ذات سے نہ کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو مشہور و معروف ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ. دوسری اصل یہ ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، جس چیز کو اپنے لیے پسند کرے اپنے دوسرے مسلمان کے لیے بھی اسی کو پسند کرے. اور یہ بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے. لہذا جن باتوں کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ناپسند کرے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. یہ بھی معاشرت کا بڑا اہم اصول ہے، جس سے ایک دوسرے کو راحت ملے گی، تکلیف نہیں ہوگی. اس کی ایک عجیب مثال ابھی ذہن میں آئی جو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور انہیں سے منقول ہے، اور آپ کے معاشرت کی جہاں آپ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہاں اس کا بھی ذکر ہے. حضرت کا یہ ارشاد سننے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ جب کوئی آدمی کسی کام میں مشغول ہو تو اس کی یہ طبیعت چاہتی ہے کہ میرے کام میں کوئی خلل نہیں ڈالے، یہ آدمی کی طبیعت ہے. لہذا جب یہ وہ چاہتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی چاہے کہ دوسرے کو بھی دوسرے کے بارے میں بھی اسی بات کا خیال کرے کہ اگر دوسرا مشغول ہے تو یہ کوئی ایسا ناکام نہ کرے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے، کیونکہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے بھی اس کو پسند کرے. یہ ہے اسی حدیث کا خلاصہ جو میں نے ابھی عرض کی. اب اس کی ایک دو مثالیں ہیں جس کے بعد وہ بات سمجھ میں آئے گی جو حضرت نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی. بعض لوگ کسی مشغول آدمی کے، بالخصوص اگر کوئی وہ بزرگ ہے یا کوئی بڑا ہے، تو برکت کی وجہ، برکت کی نیت سے یا فیض حاصل کرنے کی نیت سے ان بزرگ کے پیچھے نیت باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی یہ بزرگ آدمی ہیں، یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے استاد ہیں، بھئی میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو مجھے زیادہ نماز میں توجہ ہوگی اور زیادہ مجھے نماز کے اندر فائدہ ہوگا. اب ایک طرف تو اس نے اپنے ذہن میں یہ سوچا ہے اور دوسری طرف دوسرے کے لیے اس نے تکلیف کا انتظام کیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے نیت باندھ کر اس نے ان کو باندھ دیا کہ وہ جا نہیں سکتے، جب تک اسلام نہیں پھیلے گا اس وقت تک وہ جا نہیں سکتے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس سے منع فرماتے کہ بھئی تم نے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو قید کر دیا، اب وہ تمہارے پیچھے نیت باندھنے کی وجہ سے اگر جانا چاہے تو نہیں جا سکتا. تو ایک دفعہ ایسے ہی کسی نے کیا، حضرت کے پیچھے اسے نیت باندھ لی. اب حضرت اس سے تکلیف ہوئی، تو جب اس نے سلام پھیرا تو حضرت نے اس کے پیچھے جا کے نیت باندھ لی. وہ بڑا چٹپٹا ہے، خبردار تم اپنی جگہ سے ہٹے، اس کو یہیں بیٹھے رہو، تم پیچھے سے جا کے اس کے نیت باندھ دی. حضرت نے نماز شروع کر دی، اب اپنا تیل ملا رہا ہے، حضرت میرے پیچھے، میں حضرت کے آگے بیٹھا، ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت نے نماز سے فارغ ہو کر وہاں پہ کچھ مزہ آیا تمہیں؟ یہ حضرت بڑی تکلیف ہوئی، تھوڑا میرے پیچھے نیت باندھنے سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ کیسے عجیب تعلیم ہے، اور یہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے، عام طور پر ہوتا رہتا ہے. کوئی شاگرد ہے، وہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے وہ نماز میں مشغول ہیں، تو تسبیح اور وظیفے میں مشغول ہیں، تو دعا میں مشغول ہیں، تو اسے ملنا ہے لہٰذا وہ پاس آ کے بیٹھ جائے گا. بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس سے ان کا ذہن بٹے گا، نماز میں بھی ذہن بٹے گا، ذکر اور تلاوت میں بھی ذہن بٹے گا، اور دعا میں بھی ذہن بٹے گا کہ بھئی یہ میرے برابر میں بیٹھا ہے، معلوم نہیں کیا کہنا چاہتا ہے. تو وہ جلدی سے اپنی دعا مختصر کرے گا، اپنا وظیفہ چھوڑے گا، اور بعض تو بالکل ہی قریب آ کے چپک کے بیٹھ جاتے ہیں. لہذا اب وہ نہ دعا مانگ سکتا ہے، نہ وہ ذکر کر سکتا ہے، نہ وہ توجہ اور دھیان سے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. جب وہ سب چھوڑ چھڑ کر اس سے ملتا ہے تو کہتا ہے میں آپ سے ملنے کے لیے. تو بھائی یہ طریقہ تھوڑی ہے ملنے کا، یہ ملنے کا طریقہ غلط ہے. جب بھی آپ کو کسی مشغول آدمی سے ملنا ہو تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے وقت لینا چاہیے. بعض لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے، بے وقت لیے بغیر وقت کے جب کوئی آتا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے. بغیر وقت کے کسی ڈاکٹر کے پاس تو جا کے دیکھو، کسی انجینئر کے پاس جا کے بیٹھو، تو پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ بغیر ٹائم دیے نمبر کب آ جائے، نہ نہیں یاد آ جائے گی. لیکن چونکہ علماء صلحاء اولیاء با اخلاق ہوتے ہیں تو وہ بےچارے برداشت کرتے ہیں، اس کو صبر کرتے ہیں اس تکلیف کو. لیکن حقیقت میں یہ ان کو ستانا ہے. تو اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرے تم پسند کرو گے؟ نہیں. تو آپ بھی اس بات کو اختیار مت کرو کسی سے ملنے کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ ان کی نظروں سے اوجھل بیٹھو اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرو. نظروں سے اوجھل اس لیے بیٹھنا ضروری ہے کہ اگر دائیں بائیں تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھے اور ان کی طرح منہ کر کے آپ بیٹھ گئے، تب بھی تو ان کی نظر پڑے گی تو ان کے وظیفے میں خلل آئے گا، دعا میں خلل آئے گا. جب خلل آئے گا تو کوئی اس طرح سے آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو پسند آئے گا؟ ہرگز پسند نہیں آئے گا. تو آپ اس کے لیے کیوں اس بات کو پسند کر رہے ہیں؟ جب اپنے لیے ناپسند ہے تو اس کے لیے بھی ناپسند ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی آپ ایسا مت کرو. اس لیے میں نے کہا کہ جہاں وہ بالکل نہ دیکھے اور اسے بالکل بھی پتہ نہ چلے کہ میرے سے ملنے کا کوئی انتظار کر رہا ہے، ایسی جگہ بیٹھو. جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے، اپنے ذکر سے فارغ ہو جائے، اپنی دعا سے فارغ ہو جائے، یا کسی اور کام میں مشغول ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے پھر آپ جاؤ سلام کرو، وہ سلام کر کے اپنا مقصود بیان کرو. تو حضرت کبھی کبھی عملاً بھی تربیت فرماتے تھے، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دوسرے اصل یہ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ناپسند ہوئی تو عام طور پر لوگوں کے ذہن ہوتا ہے خیرات کر دو، کپڑے پسند نہیں آئے وہ خیرات کر دیے، کھانا پسند نہیں آیا تو وہ خیرات کر دیا، کوئی اور چیز آدمی کو مل گئی ہو یہ تو اچھی نہیں، چلو بھی خیرات کر دو. تو بھائی یہ اگرچہ جائز ہے مگر افضل نہیں ہے، یہ افضل نہیں ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی کامل نیکی، اعلیٰ اور عمدہ نیکی، یہاں تک کہ تم وہی چیز خرچ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. جس کو تم پسند کرتے ہو وہی اللہ کے راستے میں کرو، یعنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور ایک ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ تو یہ کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خیرات کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو آپ کو من پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرو. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی راستے ہیں وہ بہت ہیں، جہاں بھی جس چیز کی ضرورت ہو تو وہ چیز صدقہ کرو، وہ چیز خرچ کرو جو تم کو پسند ہو. جو کھانا تمہیں بہت اچھا ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، جو کپڑا تمہیں بہت اچھا ہے وہ اللہ کے راستے میں دو، اور سب سے اچھا تو آدمی کو پیسہ لگتا ہے. دولت اور پیسہ جو ہے، روپیہ پیسہ، انسان کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ، اور ہے بھی وہ ہر مرض کی دوا. ایک بھوک لگ رہی ہے تو اس سے کھانا لے لو، پیاس لگ رہی ہے تو اس سے شربت پانی لے لو، سردی لگ رہی ہے تو اس سے گرم کپڑے لے لو، چپل نہیں ہے تو اس سے چپل لے لو، یعنی ہر ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے عام طور پر. تو ضرورت ہر چیز اس کی، ہر چیز اس سے حاصل بھی آسانی سے ہوتی ہے، اور ہے بھی پسندیدہ، اور دینے والے کی بھی من پسند اور لینے والے کی بھی من پسند. تو وہ سب سے آسان یہ کہ یہ اللہ کے راستے میں پیسے خیرات کر دو. یہاں ایک خام کی بات یاد آئی، ایک ہے صدقہ ایک ہے ہدیہ، ایک ہے صدقہ ایک ہے ہدیہ. صدقے کے اندر اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں دی، اگرچہ اپنے دل سے اتری ہوئی چیز، گھٹیا چیز، بچی ہوئی چیز بھی صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اور اس کی بھی حدیث میں ترغیب آئی ہے. یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے بکری کا جلاوا کھر ہو تو وہ بھی خیرات کر دو. اب بکری کا جلاوا کھر کس کو پسند آئے گا بھائی؟ مطلب یہ مقصود ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس کوئی معمولی سی معمولی چیز بھی ہو اور چاہے وہ تمہیں پسند بھی نہ ہو، لیکن خیرات کرنے کے لیے وہی چیز ہو تو وہ بھی دے دو. کیوں؟ نہ کرنے سے وہ بھی بہتر ہے، صدقہ نہ کرنے سے وہ بہتر ہے کہ وہی اللہ کے راستے میں دے دو. تو وہ ادنا درجہ ہے، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی پسند کی چیز دو. یہ تو صدقے کے اندر ہے. اب یہاں ہمارا معاملہ الٹا ہی ہے کہ عام طور پر گری پڑی اور دل سے اتری ہوئی چیزیں خیرات کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ہدیہ تحفہ. ہدیہ تحفے کا ادب یہ ہے کہ جو چیز کسی کو ہدیے میں دو اس کی پسند پوچھو، اس کی پسند دیکھو. جو چیز اس کو پسند ہو، جو چیز اس کی ضرورت کی ہو، وہ ہدیے میں دو. وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پسند سے کوئی چیز دے دی اور وہ اس کی ضرورت کی نہیں ہے، یا وہ اس کی پسند کی نہیں ہے، تو اسے کام نہیں آئے گی. اس کو جب وہ چیز ملے گی تو اس کا دل خوش نہیں ہوگا. تو ہدیے کے اندر مقصود ہوتا ہے جس کو دیا جا رہا ہے اس کا دل خوش کرنا. اس کا دل خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پسند کی چیز دو. اگر اسے کپڑا پسند ہے تو کپڑا دے دو، کھانا پسند ہے تو کھانا دے دو، اور کوئی چیز پسند ہے تو وہ دے دو. اسے پوچھ لو بھائی میں اتنے پیسے تک آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ تب جو کچھ ہو کہ وہ دے دو. اب یہ تو وہیں ہو سکتا ہے جہاں بے تکلفی ہو، جہاں بے تکلفی ہو، جہاں دوستانہ ہو، جہاں ایسا قریبی رشتہ ہو کہ جس کے اندر آدمی بے تکلفی سے پوچھ بھی لیتا ہے، وہاں تو پوچھ بھی سکتا ہے. اور نہیں تو یہاں پر بھی سیدھا سیدھا طریقہ یہی ہے کہ پیسے ہدیے میں دے دو. تو ہدیے میں عام طور پر لوگ اپنی پسند دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ اچھی لگتی ہے، ہدیے میں دے دیتا ہوں. یہ طریقہ صحیح نہیں. اور صدقے میں عام طور پر ہم وہ چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہو، لہذا اس سے ہی بچنا چاہیے. لیکن اگر کچھ نہ ہو تو دے دینا چاہیے، کہ نہ دینے سے یہ بھی بہتر ہے. تو کیسا پیارا آتا ہے. اور دونوں میں آسان طریقہ یہ ہے کہ نقد رقم ہدیے میں دے دو، صدقے میں بھی یہ دو اور ہدیے میں بھی یہ دو. کیونکہ جس کو ہدیے میں رقم دو گے اس کے یہ ہر چیز میں وہ استعمال کر سکتا ہے. جو چیز اس کو ضرورت ہوگی وہ ان پیسوں سے لے لے گا, اور ہمارا ہدیہ دینا دے وہ کارآمد ہو جائے گا, اور نہیں تو اس کے کام کی نہیں ہوگی تو کسی اور کو دے گا یا پھر وہ رکھے رکھے خراب ہو جائے گی. لہذا ایک اصل یہ ہے کہ آدمی اب دوسروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. جب یہ بات ہے تو بھائی اگر آدمی اس اصول پر عمل کرے تو کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کرے. اگر آدمی اس اصول پر عمل کرے تو کبھی بھی کسی کی برائی نہ کرے, کیوں؟ اپنی برائی کسی کو بھی پسند نہیں, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری برائی ہو, سب یہ چاہتے میری تعریف ہو, بس میری تعریف ہو. تو بھائی آپ بھی اپنی تعریف چاہتے ہو تو پھر دوسروں کی بھی تعریف ہی کرو. اور واللہ اگر ہم اس پر عمل کا پیرا ہو جائیں تو ہماری یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. بھائی ہم اپنے لیے تعریف پسند کرتے ہیں تو بس ہم دوسروں کی تعریف ہی کریں گے. بھائی ہم اپنے لیے برائی پسند نہیں ہے تو ہم دوسروں کی برائی نہیں کریں گے, لوگوں سے سب جھگڑا ختم. لیکن گھر گھر کے اندر دیکھو بس غیبت ہے, برائیاں ہی برائیاں ہیں. ساس بہو کی برائی کر رہی ہے, بہو ساس کی برائی کر رہی ہے, سسر ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں, گھر میں بہن بھائی ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں. بس یہ برائیوں کا بازار گرم ہے, اس وجہ سے گھر کے اندر لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, اور محبت ختم. محبت نام کی نہیں, اگر ہے تو مطلب کے لیے. اگر اس معاشرت کے اس اصول کو اپنا لیں کہ جب ہمیں اپنی برائی کسی سے سننا پسند نہیں ہے تو دوسرے کی برائی ہمیں کرنا ناپسند ہونی چاہیے اور سننا بھی ناپسند ہونا چاہیے. لہذا کوئی برائی کرے تو اسے منع کر دو, خود بھی کبھی کسی کی برائی مت کر. میں یہ تہیا کر لوں کہ زبان کھولوں گا تو کسی کی تعریف تو کروں گا لیکن میں کسی کی برائی نہیں کروں گا, اور کوئی دوسرا برائی کرے تو اسے بھی منع کرو. اور یہ کہو کہ بھائی یہ دوسری برائی کیوں کر رہے ہیں, تعریف بھی تو آپ کر سکتے ہو, تعریف کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا لیکن برائی کرنے میں تو گناہ ہوگا. اور تم کرو گے میں سنوں گا, میرے کان گنہ گار ہوں, میں سننے کے گنہ گار میں گناہ میں مبتلا ہوں, تم کرنے کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. اس لیے نہ کرو نہ سنو, اور اگر وہ باز نہ آئے تو اٹھنا آپ کے اختیار. جہاں کہیں برائی ہو رہی ہو اور آپ کے اندر ہمت نہیں ہے اس کو منع کرنے کی, جیسے بعض مرتبہ بڑا ہوتا ہے باپ برائی کر رہا ہے یا استاد برائی کر رہا ہے یا کوئی اور بڑا بھائی کسی کی برائی کر رہا ہے, تو بھائی آپ اٹھ جاؤ. آخر اس دھندے کے تقاضے سے بھی تو اٹھ سکتے ہو, تو یہ تو اس سے ہی بڑھ کر تقاضا. بھائی اس دھندہ کرنا گناہ ہے کیا؟ کوئی گناہ نہیں. اور غیبت سننا گناہ ہے, یہ تو اس سے بھی اس تقاضے سے بھی زیادہ اہم ہے. لہٰذا آپ وہاں سے فوراً اٹھ جائیں. اب آپ بہت سے بہت یہ ہوگی بھائی وہ ہم اٹھیں گے تو برا بنائے گا, بلا سے برا بنائے گا, کیا آپ اسے خاطر وہیں استنجا کر لیں گے بیٹھے بیٹھے؟ وہ نہیں بھائی تھوڑی دیر اور بیٹھو, تھوڑی دیر اور بیٹھو. آپ لوگ کہیں گے نہیں بھائی مجھے استنجا لگا میں جا رہا ہوں. جب آپ اس کی ناراضی میں پرواہ نہیں کرتے استنجا میں, تو غیبت سننے میں کیوں پرواہ کرتے؟ البتہ وہ سور سے مستثنا ہے جہاں شریعت نے غیبت کی اجازت دی ہے, وہ صورت مستثنا ہے. اگر اس میں سے کوئی صورت ہو تو وہ الگ بات ہے. عام طور پر ہماری جو غیبتیں ہوتی ہیں وہ شریعت نے جہاں مستثنا کیا ہے وہ نہیں ہوتی, بلا ضرورت بلا وجہ ہوتی ہیں, بس عادت پڑ گئی ہے برائیاں کرنے کی اور غیبتیں کرنے کی. لہذا اب یہ تہیا کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم کسی کی تعریف تو کریں گے لیکن کسی کی برائی نہیں کریں گے. بس تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ تعریف کے لیے منہ کھولیں, اس میں فائدہ بھی ہے ثواب بھی. اسی طریقے سے جب کوئی موقع کسی کا ایسا آ جاتا ہے, کسی پر آڑا وقت آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, کبھی کبھی کسی کے اوپر کچھ ایسا آڑا وقت ہو جاتا ہے کہ بیچارہ پریشان حال ہو جاتا ہے اور اس کو مدد کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, اور وہ معاشرے میں ایسی چیزیں پیش آتی رہتی, معاشرت میں ایسا ہوتے ہی رہتا ہے, تو اس موقع پر ہم کیا پسند کریں گے اپنے لیے؟ یہ پسند کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہونے سے بچائے. اور آدمی ایسے موقع پر جاتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کو کم مدد کرے, مدد نہ کرے کم از کم تسلی دے دے, تو بس جب ہم یہ چاہتے ہیں تو بس اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اس کی مدد کر دو، اور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو تسلی دے دو، اور تسلی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا کر دو، اس کے سامنے بھی اس کو دعا دے دو اور اس کے غائبانے میں بھی اس کے لیے کم از کم 3 دفعہ دعا کر دو. دیکھو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہو نا، تو اس کے لیے بھی اس بات کو پسند کرو. دیکھو ایک معاشرت کا ایک اہم مسئلہ ہے، وہ ہے کہ ہم جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو بیمار بھی ہوتے ہیں. جہاں بھی دو انسان ہوں گے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بیمار ہوگا. تو بیماری کے اندر شریعت نے عیادت کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا. اس میں بھی ہمارے اندر بڑی افراط تفریق پائی جاتی ہے. بعض لوگ تو ہیں جو سرے سے عیادت کرنا جانتے ہی نہیں، ان کے گھر میں، ان کے پڑوس میں، ان کے محلے میں، ان کے ملنے جلنے والوں میں بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ کبھی پوچھتے ہی نہیں جا کرتے. اور پھر یہ تو رشتہ داروں کا اور ملنے جلنے والوں کا اور جان پہچان والوں کا حق نہیں، اسے مسلمان ہونے کا حق ہے. مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرے، بلکہ بیمار پرسی تو غیر مسلم کی بھی جائز ہے. یہ تو حق المسلم ہے، بھائی ہونے کا حق نہیں ہے، ماں باپ ہونے کا، اولاد ہونے کا حق نہیں ہے، دوستی کا حق نہیں ہے، مسلمان ہونے کا حق ہے. مسلمان مسلمان حق، چاہے جو بھی مسلمان ہو اور ہم اس کی عادت کر سکتے ہوں تو کرنا چاہیے. لہذا جو بالکل نہیں کرتے وہ تو حد سے زیادہ تفریط میں مبتلا ہے اور کوتاہی کے اندر مبتلا ہے. دوسری طرف بعض لوگ جو ہیں وہ بیمار پرسی تو کرتے ہیں لیکن بیمار کو پریشان کر دیتے ہیں. وہ یہ کہ وہ جا کے بالکل ہی چوپڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ بیمار بےچارا تنگ ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم گئے ہیں بیمار پرسی کے لیے تو جب تک الف سے یہاں تک اس سے بیماری ہوئی تھی اور یہاں تک نوبت پہنچی، جب تک وہ پوری اس سے پوچھ نہ لیں اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ ابھی عیادت ہوئی نہیں. خدا نخواستہ ایسی عیادت کرنے والے 10 پہنچ گئے تو اس کا سب بیچارے کا بجائے کر کے آج ہی انتقال ہو جائے گا. اس لیے کہ اس سے تو بیچارے سے بولا نہیں جا رہا، اس سے چلا نہیں جا رہا، اس سے کھایا نہیں جا رہا، اس سے پیا نہیں جا رہا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا، اور یہ اس سے پوری میں کیا کھایا تھا، کیسے طبیعت خراب ہوئی تھی، کیا ہو گیا تھا. وہ بےچارے ایک آدھ جملہ بول گئے خبر، ہاں بھائی اور پھر کیا ہوا تھا. ارے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے عیادت کرنے کا؟ غرض کہ وہ ہم جم کے بیٹھ جاتے ہیں اور بےچارا بیمار پریشان ہو جاتا ہے کہ کب اٹھے اور کب میری جان میں جانا ہے. کبھی اسے کھلانے کو دل چاہتا ہے، کبھی اس کا کروٹ لینے کو دل چاہتا ہے، کبھی اسے دوا کھانے کو دل چاہتا ہے، طبیعت چاہ رہی ہے یا اسے کسی کسی کو بات کرنی، اب یہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ حد سے زیادہ تجاوز، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آپ نے صاف فرما دیا کہ بھائی جو بھی کسی بیمار پڑوسی کے لیے کسی کے بیمار کے پاس جائے تو تھوڑی دیر بیٹھے، بس وہاں جائے اور جا کر کے سلام کرے اگر سلام کا موقع ہے، اور پھر اس کو بس تسلی کلمات کہے. وہ کہے بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں گے، ان شاء اللہ آپ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، آپ دوا کی پابندی کرو، چند دن کی بات ہے، ان شاء اللہ خیر ہو جائے گی. بس 2-4 جملے تسلی کے دو اور آ جاؤ، بس اس کا نام ہے عیادت. اور عیادت الفوا کا ناقت حدیث شریف میں آیا. تو بیمار کے پاس بیمار پرسی کرنے کے لیے جانا چاہیے اور تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. اچھا بیمار کے پاس جانے کے لیے بھی کئی باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ آیا بیمار کے پاس جانے کا موقع ہے یا نہیں. سب سے پہلے تو وقت کا تعین ضروری ہے. اسپتالوں میں تو اس کا اچھا انتظام ہوتا ہے، جو معقول اسپتال ہوتے ہیں وہاں پر بے وقت کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ مریض تنگ نہ ہو. جو مقرر اوقات ہے اسی کے اندر مریض اور تیماردار آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں، یہ صحیح ہے. اگر کوئی بیمار گھر میں ہو تب بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. گھر والوں سے پوچھو کہ اگر میں بیمار پرسی کرنے کے لیے آؤں تو کس وقت آؤں، جو وقت بتائیں اس وقت جاؤ. یہاں پر ہمارے اندر کیا ہوتی ہے، پتہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں فرصت ملی نا اب جا رہے ہیں طبیعت پوچھنے کی، چاہے رات کے 12 بج رہے ہوں اور چاہے دن کے 12 بج رہے ہوں، چاہے صبح کے 7 بج رہے ہوں تو چاہے شام کے 8 بج رہے ہوں. بھائی مجھے ابھی ڈیوٹی سے فارغ ہوا تھا، میں سوچا چلو طبیعت پوچھتا ہو جائے. بھائی یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ آپ کو فرصت ملی تو آپ بیمار پرسی کرنے کے لیے جا رہے ہو، یہ تو دیکھو مریض کے لیے فرصت ہے یا نہیں اس وقت، تو سب سے پہلے دیکھو کہ اس کا وقت کون سا ہے، سب سے پہلے دیکھے کہ عیادت مناسب ہے بھی یا نہیں، اس لیے کہ مریض ہی سے براہ راست بیمار پرسی کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے گھر کے لوگوں سے بھی بعض مرتبہ طبیعت پوچھ لینا کافی ہوتا ہے، بعض مرتبہ مریض کی حالت ایسی نازک ہوتی ہے کہ اس سے ملنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر بھی منع کر دیتے ہیں، کوئی اس سے ملے نہیں، کوئی اس سے بات نہیں کرے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، ایسی صورت میں گھر والوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی کیسی طبیعت ہے، کیسے مزاج ہے، موقع ہو تو میرا سلام کہہ دینا، میں طبیعت پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب وقت مل جائے تو چاہے آپ کی فرصت کا وقت ہو یا نہ ہو، اس کا ملاقات کا وقت ہو تو اس کے اندر جائیں اور پھر جا کر کے پھر سلام کر کے مختصر سی بیمار پرسی کر کے آ جائیں، اور اگر اتفاق سے اس وقت بھی وہ سویا ہوا ہے، یہ دوا کھا رہا ہے، یہ طبیعت اس کی زیادہ ناساز ہے، کرا رہا ہے اور وہ طبیعت نہیں چاہ رہی کسی سے ملنے کو، تو پھر آپ بس باہر سے ہی ان کے جو بس تیماردار ہیں انہیں سے تیمارداری کر کے آپ واپس چلے گئے۔ تو کیا شریعت نے کیسا پیارا طریقہ بتلایا ہے، لہذا جو بالکل بیمار پرسی نہیں کرتے وہ بھی غلطی پر ہے، اور جو بیمار پرسی کرتے ہیں لیکن مریض کو پریشان کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہے، درمیان راستہ ہے جس میں بیمار کو بھی راحت، بیمار پرسی کرنے والے کو بھی راحت۔ ایسی ملاقات میں بھی یہی تفصیل ہے، جب کبھی آپ کو کسی سے ملنے کے لیے جانا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جس سے آپ ملنے جا رہے ہو اس سے یہ ملنے کا وقت ہے یا نہیں۔ جو حکم ملنے کا ہے وہی ٹیلی فون کرنے کا ہے، چاہے ٹیلی فون کرو، چاہے موبائل پر رابطہ کرو، چاہے خود جاؤ، سب سے پہلے اس کے اندر بھی یہ کہ جس سے آپ ملنے جا رہے ہو پہلے اس سے ٹائم پوچھو کہ کس وقت میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں۔ یہ نہیں کہ جب آپ کو چھٹی ملی یا جب آپ کو فرصت ملی، جب آپ کو سہولت ہوئی آپ دھم سے جا کے مل رہے شوکت ملنے کے لیے پہنچ گئے، نہ رات دیکھے نہ دن دیکھے، یہ غلط ہے۔ یہ اپنے لیے آپ کو یہ پسند ہے؟ ہرگز کسی کو پسند نہیں ہوگا، ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے اگر کوئی آئے تو وقت پر آئے، بے وقت بے موقع نہ آئے۔ تو بس جب آپ اپنے لیے پسند کر رہے تو دوسرے مسلمان کے لیے بھی ہم اسی کو ہمیشہ پسند کرو۔ لہذا جب کسی سے ملنے جاؤ تو پہلے دیکھو کہ اس کا ملنے کا وقت کیا ہے، کس وقت ملتا ہے، کہاں ملتا ہے، کب ملتا ہے، جو اس کا وقت ہو ملنے کا اس وقت ملو جاؤ۔ اور اس میں بھی بعض لوگ یہ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس میں بعض لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہ بات جو اصل ملاقات میں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑی سی اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو آخر میں ذکر کریں گے، پر ایک لمبی تمہید قائم کریں گے، اس کی ایک لمبی چوڑی تمہید شو کریں گے، جب تک وہ اپنی پوری کتھا نہ سنا دیں گے اور اپنی لمبی چوڑی ڈیڑھ گز کی داستان جو سنائیں گے اس وقت تک اپنا مدعا بیان نہیں کریں گے۔ بھائی جس سے ملنے گئے ہو اس کے بھی اوقات ہیں، اس کی بھی مصروفیات ہیں، اس کی بھی مشغولیات ہیں، اس پہلے اس کا بھی تو خیال کرو، تم اپنی ساری داستان سنا رہے ہو اور جو مقصد ہے وہ بیان نہیں کر رہے ہو، پوچھ بھی رہے تو بیان نہیں کر رہے کہ ہاں ابھی بتلاتا ہوں، پہلے تم یہ سنا رہے ہو تو تم کو اگر کوئی آ کر اس طریقے سے سنانا شروع کرے تو کبھی بھی آپ کو پسند نہیں آئے گا، یہ بات کبھی بھی آپ کو یہ گوارا نہیں ہوگا۔ جب آپ اپنے لیے گوارا نہیں کر رہے تو ان کے لیے کیسے گوارا کر رہے؟ سیدھا سادہ طریقہ یہ کہ جس سے ملنے گئے ہو جاتے سلام، لیکن سلام بھی موقع دیکھ کر کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ مشغول ہے اور وہ مصروف ہے اور دھرام سے جا کے سلام کر دو، یہ نہیں ہے۔ اگر وہ مشغول ہے تو آپ بیٹھ جاؤ بس، بے شک اس کے ملنے کا وقت ہے لیکن ابھی وہ مشغول ہے تو آپ بیٹھ جاؤ، جب وہ فارغ ہو اور آپ کی طرف متوجہ ہو کہ کیسے تشریف لائے آپ سلام کرو، یا وہ سلام کرے یا آپ سلام کرو، آپ سلام کرو تو وہ جواب دے، وہ سلام کرے تو آپ جواب دو۔ اس کے بعد پھر صرف اپنے بغیر تمہید کے اپنا مدعا بیان کرو، میں فلاں کام کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، وہ اپنا کام چلا تو کتنی راحت ہے جب اس کے اندر۔ تو دوسرا سے آپ یہی چاہتے ہیں اپنے لیے تو آپ دوسرے کے لیے بھی یہی چاہو حضرت نے آداب المعاشرت میں اور اپنی دوسری کتابوں کے اندر اس پر بھی بڑی توجہ دلائی تھی کہ بھائی جس کے پاس جاؤ ایک تو اس کا وقت دیکھو کیا ہے, وقت کے مطابق جاؤ, بے وقت کسی سے نہ ملو, اور جب وقت پر ملو تو سلام دعا کے بعد جلدی سے اپنا مدعا بیان کر دو, لمبی چوڑی تمہید مت باندھو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہید کا, جو مقصود ہے وہ بیان کر کے فارغ ہو جاؤ. ایسی مجمع کے اندر اگر کسی صاحب مجلس سے آپ کو ملنا ہے تو وہاں پر بھی حضرت نے عجیب ادب بیان فرمایا ہے جو آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, کہ عام طور پر جب آپ کسی سے ملنے جائیں گے تو جس سے ملنے گئے ہیں, جیسے کسی نے آپ کی دعوت کی ہے, آپ صاحب دعوت سے دعوت کے موقع پر آپ گئے ہیں ملنے کے لیے, تو آدمی ہاتھ ملانا شروع کرتے ہیں نا دائیں طرف سے, داخل ہوتے سلام کیا, اس کے بعد پھر جتنے بیٹھے ہوتے سب سے ہاتھ ملاتا ہے نہیں آج کل کا یہ رواج, حضرت نے اس سے منع فرمایا. جس سے ملیں گے وہ اسی سے ہاتھ ملا لو, اگر وہ بھی ہاتھ ملانے کا موقع ہے تو بس مجلس میں داخل ہوئے تو سلام کر دو. اب سلام سب میں سے حاضرین میں سے کوئی بھی سلام کا جواب دے دے گا وہ کافی ہے بس. اب ہاتھ ہر ایک سے نہیں ملا, ہاتھ اسی سے ملاؤ جس سے آپ ملنے گئے, وہ ہے صاحب مجلس, صاحب دعوت, جس نے آپ کو بلایا ہے, جس نے آپ کی دعوت کی ہے, بس آپ جاؤ اور اس سے مسافہ کر کے آپ بیٹھ جاؤ, بس جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ بس, اور مسافہ بھی جب کرو جب مسافہ کرنے کا موقع ہو, اگر مسافہ کا موقع نہیں تو بس سلام کر کے بیٹھ جاؤ بس. البتہ حضرت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر جتنے مہمان وہاں موجود ہیں اگر تمہیں ان سے بھی ملنا ہے, وہ بھی تمہارے جان پہچان والے ہیں اور تم ان سے بھی ملنا چاہتے ہو, تو پھر ان سے بھی ہاتھ ملانے میں کوئی مضائقہ نہیں. لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ سارے مجلس والے اس کے جاننے والے ہوں, سارے مجلس والے اس کے یار دوست ہوں, اس کے رشتے دار ہوں, یا اس کے دینی تعلق رکھنے والے ہوں, عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. لیکن رواج ہمارے یہاں یہ ہے کہ سب سے ہاتھ ملاتے ہیں, وہ ہاتھ ملانا بھی انتہائی لنگڑا لولا ہوتا ہے, بس وہ انگلیاں سے انگلیاں ملاتے ہوئے جاتے ہیں, کیونکہ رسمی ہے نا یہ, اور رسم بھی ایسی کہ جو انتہائی تکلیف دہ ہے, اس لیے کہ ابھی ایک آیا وہ سب سے ہاتھ ملا کر کے بیٹھ گیا, پھر دوسرا, اب بس وہاں بیٹھے بیٹھے وہ ہاتھ ہی لڑاتے لو, یہ تو ہاتھ لڑانے والا کام ہو گیا, مسافر کرنا تو نہ رہا. تو یہ رسمی کاموں کے اندر یہ بڑی خرابی ہے. ایسے حضرت نے لکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہے بعض بزرگوں کا جوتا اٹھانے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں, اس میں کوئی حد نہیں سعادت ہے, لیکن اس میں بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان بزرگ کا کیا مزاج ہے, آیا وہ آپ کا جوتا اٹھانے کو پسند کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ آپ کا جوتا اٹھانے کو پسند نہیں کرتے تو پھر آپ بھی جوتا ہرگز نہ اٹھائیں, اگر وہ خود اٹھانا پسند کرتے ہیں تو اٹھانے دو, اور ان سے زبردستی جوتا مت چھینو, اور زبردستی نہیں کہ نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اپنے ہاتھ میں جوتا لے کر کے جائیں. تو حضرت نے اپنے استاد کا قصہ لکھا ہے کہ حضرت ایک استاد تھے مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے استاد تھے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ اپنی مسجد میں حال میں سے نماز پڑھ کے, اور ان کی عادت تھی اپنے جوتا اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے, کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے, ان کی یہ عادت تھی, ان کو یہ پسند تھا, وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا جوتا کوئی اٹھائے, میں اس لائق نہیں. تو عذرائے تواضع وہ کسی سے اپنا جوتا نہیں اٹھواتے تھے, خود ہی اپنا جوتا اٹھانے کا اہتمام کرتے تھے. اب کوئی ان کا شاگرد ہوگا یا کوئی معتقد ہوگا تو اس نے دیکھا کہ استاد محترم یہ حضرت جو ہے اپنا جوتا لے کے جا رہے ہیں, حضرت یہ کیسے ہوگا. اب وہ گرمیوں کا زمانہ تھا, حال سے نکل کر کے صحن میں حضرت جا رہے تھے, درمیان دروازے کی طرف بیچ میں وہ آ گیا اور آ کر کے جناب اس نے نہیں حضرت جوتا تو میں لے کے جاؤں گا اور میں جا کر کے دروازے پہ رکوں گا. حضرت نہیں بھائی میں نہیں دوں گا, نہیں حضرت میں لوں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جوتے آپ کے ہاتھ میں رہے تو میں لے کے جاؤں گا. اب اس میں اچھا خاصی دیر ہو گئی, فرش جل رہا تھا, اس نالائک نے اس کو بھی نہیں دیا کہ حضرت کے پاؤں جل رہے ہیں, بس اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ جوتے حضرت کیسے لے کے جائیں, میں لے کے جاؤں گا. تو جب حضرت نے نہیں دیے کیونکہ ان کا تو معمول نہیں تھا دینے، انہوں نے جو اس نے ایک ہاتھ سے کلائی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے جھٹکا مارا اور جت جوتا چھینا اور دوڑ کر کے جناب جا کر کے مسجد کے مین دروازے کے پاس جا کے رکھے. حضرت فرماتے ہیں اس بدتمیزی پہ انتہا ہے. اور وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے تو حضرت کی بڑی خدمت کی ہے، بڑا ادب کیا، لیکن حقیقت میں ستایا ہے. فرش پہ، گرم فرش پہ کھڑا رہنے دیا، یہ تکلیف پہنچائی، اور ہاتھ موڑ کر اور جوتا چھین کر وہاں پہنچایا، یہ اس نے اپنا کمال سمجھا جو حضرت کو ستایا. تو بھائی جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسرے کے لیے کیوں اس کو پسند کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے پسند آئے گا آپ کو؟ حاضر نہیں آئے. تو اس لیے بزرگ کی خدمت بھی آسان، بزرگ کی خدمت کرنا بھی آسان نہیں. وجہ یہ کہ ان کا مزاج پہچاننا سب سے پہلے ضروری ہے. جب تک ان کا مزاج نہیں پہچانو گے، آپ ان کے سے خدمت نہیں کر سکتے. اور بغیر مزاج کے اگر آپ خدمت کرو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسا شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہی مسجد میں ایک بیان کے اندر معاشرت کے آداب میں حضرت نے ذکر فرمایا تھا کہ بزرگوں کو یہ بہت خوشی ہوتی ہے اور چاہت بھی ہوتی ہے اور محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مصنوعی ہوتی ہے، خدمت کرنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی ہم کسی بزرگ کی خدمت کریں، خدمت کریں گے تو پائیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ ان کا مزاج، مزاج، ان کی طبیعت، ان کی فرصت، ان کا وقت، اور پھر یہ کہ بھائی آپ کو خدمت کرنے کا ڈھنگ بھی آتا ہو. جب یہ چیزیں نہیں معلوم ہو تو پھر دیکھو ایسا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، کسی نے معتقد نے کہا کہ میں تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا جسم دبانا چاہتا ہوں. تو ہم اچھا بھی دبا لو بھائی، یہاں میرے تو کچھ درد ہو رہا ہے، تم دبا دو اس کو. اب اس کو جانتا تھا نہیں کہ کس طریقے سے خدمت کرنی چاہیے. اب اس نے حضرت کو اتنا دبایا، اتنا دبایا کہ حضرت سے بولے حضرت کچھ آرام ملا؟ ہمارا جہاں درد وہاں تو درد نہیں ہے، باقی سب جگہ. یہ تو ستانا بنتی، خدمت تو نہیں رہتا بچہ. ایسے حضرت نے ایک اور قصہ سنا کہ ایک شخص کسی سے ملنے کے لیے چلا گیا. تو ملنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مقصد ہے وہ بیان کرو، چلو. یہ تھوڑی کہ وہاں بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. لیکن بعض لوگ جو ہیں بزرگوں کی نرمی اور ان کے حلم اور ان کی بردباری سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جا کے بیٹھ ہی گئے، آپ کے وہاں پہ اللہ والوں کی صحبت موقع سے تو ملی ہے، اللہ خوب جی بھر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اب وہ بیٹھ اٹھے نہیں. جب بہت دیر ہو گئی، حضرت نے فرمایا بھائی ذرا دیکھنا، یہ کنڈی لگا دو ذرا دروازے کے اندر. حضرت کا مقصد تھا کہ اس بہانے ہی اٹھ جائے، کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے صابر بھی ہوتے ہیں، بڑے حلیم بھی ہوتے ہیں، حیادار بھی ہوتے ہیں. کسی کو صاف صاف یہ کہتے ہوئے بھی حجاب ہوتا ہے کہ بھائی تم بہت دیر ہو گئی چلے جاؤ. تو حضرت نے اشارہ یہ کرنا چاہا کہ بھائی تم جو ہے چلے جاؤ، کسی طرح اٹھیں تو شاید ان کو اپنے گھر جانا یاد آ جائے. اٹھ ہی نہیں رہے، حضرت کو اپنے دوسرے معمولات اور دوسرے کام تھے. تو جب اٹھ گیا کہ اس نے کہا کہ حضرت میں ابھی لگا دیتا ہوں کنڈی. تو ہاں بھائی لگا دینا، مگر باہر کی لگانا، تم پہلے باہر نکل جانا، بعد میں باہر سے کنڈی لگانا، خدا کے لیے اندر کی. تو تمہیں تو نکالنا چاہ رہا ہوں، تم پھر اندر ہی بیٹھ جاؤ گے تو فائدہ کیا ہو کنڈی لگانے. تو یہ باتیں جو ہے نا ایسی ہیں کہ یہ ہے تو ہنسی کی، مگر ان میں بڑا ہمارے لیے سبق ہے. تو حاصل یہ کہ ایک تو اپنی طرف سے دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ، یہ ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ ہے دو اصول ہو گئے معاشرت کے. اور تیسرا قاعدہ اور تیسری اصل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق پہچانو، ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں. جب تک ہم ایک دوسرے کے حقوق نہیں پہچانیں گے، اس وقت تک حق ادا نہیں کریں گے، اور جب تک حقوق نہیں ادا ہوں گے محبت نہیں ہو سکتی، ملاپ نہیں ہو سکتا، سکون نہیں مل سکتا، راحت نہیں مل سکتا. اور یہ سب چیزیں معاشرت کے لیے ضروری ہیں. تو حقوق کے سلسلے میں تو میں انشاءاللہ باتیں بیان کروں گا، اس میں خاصی تو سیل ہے. لیکن اجمالاً میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پر بھی حضرت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حقوق العباد، حقوق العباد. ان تمام حقوق کے ادا کرنے کا حاصل ہی یہ ہے کہ سب کو ایک دوسرے سے راحت ملے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت رہے، سب ایک دوسرے کے لیے موجب راحت بنے، یہ اس کا حاصل ہے. تو حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے، اور معاشرت کے سلسلے میں حضرت کی کتاب آداب المعاشرت بھی بہت ہی بہترین اور بہت ہی عمدہ ہے. اسی طریقے سے ایک بات اور اس سلسلے میں یاد آئی جو بڑی اہم ہے کہ جتنی چیزیں رفاہی ہوتی ہیں، جیسے مسجد ہے، یہ ایک رفاہی جگہ ہے، ہر آدمی آ سکتا ہے، ہر آدمی یہاں نماز پڑھ سکتا ہے، ہر آدمی تلاوت کر سکتا ہے، ہر آدمی ذکر کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. جیسے اسٹیشن ہے، جیسے ایئرپورٹ ہے، بس اسٹاپ ہے، یہ سب چیزیں رفاہی کہلاتی ہیں جہاں پر کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی. ایسی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ پہلے چلے گئے، مثلا پہلے صف ہے، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ میں پہلی صف میں جا کر کے بیٹھوں، بے ہر ایک کو حق، لیکن جو پہلے آئے وہ پہلے پائے، یہ قاعدہ ہے. اب جو ہم سے پہلے آ کر کے پہلی صف میں بیٹھ گیا، اب چاہے وہ اس نے بیٹھ کر ذکر کیا یا تصویر پڑھی یا تلاوت کی یا دعا کی یا نفل پڑھی، کچھ بھی کیا، اب اگر وہ کسی ضرورت سے تھوڑی دیر کے لیے کہیں اٹھ کے جا رہا ہے تو دوسرے کو اس کی جگہ بیٹھنے کا حق نہیں. اگر کوئی اس کی جگہ بیٹھے گا تو یہ حق تلفی ہوگی اس کی اور اس کی اذیت کا باعث ہوگی. کیا آپ کی جگہ کوئی اس طرح بیٹھے گا آپ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے، تو آپ بھی اس کو پسند نہیں کریں گے. اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی نشانی چھوڑ کر کے جائے تاکہ دوسرا اس کی جگہ پر نہ بیٹھے اور بلا وجہ فساد نہ ہو اور کلفت نہ ہو، تکلیف نہ ہو. اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ کپڑا اٹھا کے پیچھے رکھ دیں گے، خود بیٹھ جائیں گے، تو ہوتا ہی نہیں، رومال سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ رومال رکھے یا نہ رکھے، جب وہ پہلے آ کر بیٹھ گئے تو اس کا وہاں پہ حق ہو گیا. یہی اسٹیشن کی کرسی کا، یہی ایئرپورٹ کے اندر بیٹھنے کی جگہ کا، وہاں بھی کرسیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی کرسی کا ہی حکم، اور یہی بس اسٹاپ کا ہے کہ وہاں پر اگر آپ پہلے سے آئے ہیں، کسی جگہ بیٹھ گئے ہیں، کسی جگہ کھڑے ہو گئے، تو اب دوسرے کو حق نہیں ہے کہ آپ کو وہاں سے ہٹائے یا آپ کسی کو ہٹا کر کے اسی جگہ آپ کھڑے ہو جائیں، ایسے کرنے کا حق نہیں. اور اسی طرح ایسی جگہوں پر عام طور پر ٹکٹ لینے کے لیے یا دکھانے کے لیے لائن لگتی ہے. لائن لگنا یہ سلیقہ ہے، یہ قاعدے کی چیز ہے، اس میں جھگڑا نہیں ہوتا، اس میں پریشانی نہیں ہوتی، کام بھی آرام سے ہوتا ہے اور جلدی ہوتا ہے، بجائے اس کے سو ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں تو اس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے اور کرنے والے بھی تنگ ہوتا ہے اور کرانے والے بھی تنگ ہوتے ہیں. تو دیکھو یہ وہاں پہ فوراً لائن لگانی چاہیے. اب مغربی ممالک میں تو یہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اس کا اہتمام نہیں، کہیں کرتے ہیں کہیں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرتے وہاں پریشانی ہوتی ہے، جہاں کر لیتے وہاں راحت ہو جاتی. تو ایسی جگہوں پر بھی ہمیں ایک دوسرے کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان آداب المعاشرت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے اپنے معاشرت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا دعا کرو. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال و اکرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سالک نامہ فرما. یا رحم الرحمین ہماری معاشرت کو اپنے فضل سے درست فرمانے کی درست کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے معاشرت درست کرنے کی توفیق عطا فرما. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں کوششیں فرمائی ہیں ان سے ہم کو فیضیاب فرما. یا اللہ آپ کے ملفوظات سے آپ کی تعلیمات سے جو معاملات کی صفائی اور معاشرت کی درستی کے سلسلے میں یا اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما, ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, ہم سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما. یا رحم الرحمین, یا رب العالمین, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام, جتنے احباب خواتین و حضرات جہاں جہاں دنیا میں یا اللہ یہ بیان سن رہے ہیں, یا اللہ ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما, ہمارے دعاؤں میں ان کو شامل فرما. اپنی رحمت سے ہم سب کی اصلاح فرما, ہم سب کی اصلاح فرما, دین کی سمجھ عطا فرما, آخرت کی فکر عطا فرما, ہمیں اپنی معاشرت کو درست کرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما, ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ, اصول معاشرت اپنانے کی توفیق عطا فرما, اصول معاشرت اپنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و علی و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.